ان ایام اور خصوصا آج کے مبارک دن کے مناسبت سے، کہ جو امام باقر علیہ السلام سے منسوب ہے، آپ کے پانچواں امام کی ولادت کا دن ہے، آپ سب کو اس مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہی کے ایک معروف قول سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ معروف صحابی امام کے زرارہ کے چند شخصیات جن کا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ علمی رابطہ بہت مضبوط رہا، خصوصاً چھٹے امام اور پانچویں امام کے زمانے میں، ان میں سے ایک شخصیت زرارہ کی ہے، بہت قریبی صحابی، اچھے اور برے وقت میں انہوں نے امام کا ساتھ دیا ہے۔ یا ان کا سوال تھا یا امام کی گفتگو سے انہوں نے استفادہ کرتے ہوئے پھر آگے سوال بھی کیا۔ امام کا جو قول ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ بنی الاسلام علی الخمس، بنیاد رکھنے کو کہتے ہیں، وجود رکھتا ہے ان پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، کون کون سی ہیں وہ پانچ اشیاء کے جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ امام نے فرمایا الصلاۃ والزکاۃ، پہلی دو چیزیں، صلاۃ نماز، اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا۔ آپ کو اندازہ ہے نماز کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ انسان کہ جو اس مادی دنیا میں اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کو کم سے کم پانچ مرتبہ کہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاؤ، اس کو ہم کہتے ہیں صلاۃ یا نماز۔ دوسرا کہا زکوٰۃ، زکوٰۃ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اجتماعی طور پہ لوگوں کی بنیاد، اقتصادی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے اسلامی نظام کا سب سے، اسلام کا سب سے بہترین نظام جس کو آپ زکوٰۃ کہتے ہیں، آسان لفظوں میں اپنے مال کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے مال کو پاک کرنا ہے، الصلاۃ والزکاۃ۔ دوسرا، تیسرا کیا کہا؟ والحج والصوم، والحج والصوم۔ حج بہت واضح ہے، ایک اجتماعی عبادت کا نام ہے کہ جہاں سال میں ایک دفعہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، بڑی تعداد میں مخیر حضرات کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیں اور آ کے اجتماعی سطح پہ اپنے اللہ کو یاد کریں اور وہاں پر بہت سارے مسائل دنیا کے پیش کریں، اپنے مسائل پیش کریں، سنیں، سولوشنز نکالیں، اس کو ہم کہتے ہیں حج۔ چوتھا کیا کہا؟ کہا صوم، نماز، زکوٰۃ، اس کے بعد کہا حج، چوتھی چیز کہی صوم یعنی روزہ۔ روزہ انسان کو اندر سے مشکلات کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا نام روزہ ہے، اپنے آپ کو آزمائیں، بھوک اور پیاس میں اپنے آپ کو آزمائیں، اللہ کے حکم کے مطابق آپ زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں صوم یعنی روزہ۔ اور پانچویں چیز کی ولایہ، والولایہ، پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، پہلے کا تذکرہ ہم نے کر دیا، دوسرے کا تذکرہ بڑا مختصر کیا، تیسرا بھی ہوا، چوتھا بھی ہوا، پانچواں کا والولایہ۔ اور ولایت، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت یعنی کسی اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اس میں اہل بیت علیہ السلام کو سب سے بنیادی رول دینا، ہم اس کو کہتے ہیں ولایت۔ بڑی واضح سی بات ہے، یعنی کوئی گھمان ہو، گران کے کوئی مشکل سائنس نہیں ہو، چھوٹی سی بات ہے، ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ یہ پانچ اہل بیت نے فرمایا، یعنی امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اور بھی آئمہ سے نقل ہے لیکن اس ترتیب کے ساتھ صرف امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، کہا کہ یہ نماز اور یہ زکوٰۃ اور یہ حج اور یہ روزہ، اور پھر آخر میں کہا ولایت۔ کیا ہے؟ پانچ چیزیں کہ جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اسی زرارہ نے پوچھا کہ ان میں سے سب سے زیادہ اہم کیا ہے، ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ نماز امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امپورٹنٹ کیا ہے؟ امام نے فرمایا ولایت، سب سے امپورٹنٹ چیز ان پانچ میں۔ پانچویں امام کا قول تھا، ان کی ولادت کے مناسبت سے ہم نے اس کو تبرک کے طور پہ، برکت کے طور پہ استفادہ کیا، آج کے زمانے کے اعتبار سے تشریح کی کوشش کی، بہت ہی مختصر بات ہوئی۔ اب یہ ولایت جو جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں ایک عام جملہ موجود ہے کہ جس کی ولایت نہیں, جس میں ولایت نہیں, جو ولایت کا ماننے والا نہیں, جو ولایت کا منکر ہے, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. معروف ہے آپ کے یہاں. یہ اپنے بڑا وسیع, بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے, جو ولایت اپنے اندر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے. میں اس بات کو یہاں پر کہ یہ بہت اہم مفہوم رکھتا ہے, اپنے اندر بہت اہم معنی رکھتا ہے, اسے یہاں رکھتا ہوں. تھوڑا سا امام کی زندگی کو بیان کرتا ہوں, اور آخر میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیوں ولایت اتنا امپورٹنٹ ہے آپ کو سمجھا سکتا. درود پڑھیں محمد والے محمد. آپ کو اندازہ ہے, علم میں ہونا چاہیے کہ امام باقر علیہ السلام دونوں طرف سے, یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ان کی شادی, خود ان کی شادی یعنی ان کے والد کی شادی کی جس کی وجہ سے دنیا میں آئے, وہ بھی اہل بیت یعنی خود امام حسن ایک طرف, امام حسین علیہ السلام سے خود ہیں, اور ان کی وائف امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہیں, کہ جن سے یہ امام باقر علیہ السلام نسبی اعتبار سے شخصیت کے مالک ہیں, کہ جو دو اماموں سے کربلا کے واقعے میں ان کے والد موجود ہیں, اور یہ اس وقت گود میں ہیں, بہت کم عمر ہیں جب کربلا کا واقعہ ہوا. اہل بیت علیہ السلام نے اصل میں ان 11 آئمہ کو کہیں یا 13 معصومین کو کہیں, ایک غیبت میں ہیں, ان کی زندگی, ان 11 آئمہ اور ان 13 معصومین کی زندگی جس جس دور پر, جو جو زمانہ ان پر گزرا ہے, ہر دور ہر زمانہ اپنے پچھلے زمانے سے مختلف ہے. اندازہ ہے آپ لوگوں کو, علاقہ بھی مختلف, کہیں کہیں ہوا علاقہ بھی بدل گیا, کوئی کسی ملک میں, کوئی کسی شہر میں, تقاضے بدل گئے, حکمران بدل گئے, سیاستیں بدل گئیں. اہل بیت بہت واضح تشیعوں میں جملہ موجود ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی روشوں میں فرق آیا ہے, اہداف اور مقاصد ایک ہی رہے ہیں, اہداف اور مقاصد ایک ہی رہے ہیں. بڑی شاندار کتاب شہید باقر صدر نے اس موضوع پہ شاید اولین کتابوں میں آج سے 40 یا 35 سال پہلے جو چند کتابیں بہت شاندار دار و ثقافہ کی ترجمہ شدہ کتابیں تھیں, اس میں ایک کتاب یہ تھی جو آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی پر لکھی گئی ہے, جس میں یہ کہا گیا کہ حالات کی نیرنگی, حالات بدلتے رہے, حالات اپنے آپ کو ہر زمانے میں ہر تھوڑے عرصے بعد تبدیل کرتا رہا, لیکن اہداف میں ہمانگیاں, اہل بیت علیہ السلام کی کتاب لکھی گئی ہے کہ اہداف اور مقاصد کی ہمانگی تھی ان اہل بیت علیہ السلام, ان 11 اماموں میں یا 13 معصومین میں, اور زمانے مختلف تھے, حالات مختلف تھے, لیکن ان حالات سے جو فرق اہل بیت کی زندگی میں تھا وہ روش کا تھا. ان کی روشیں مختلف رہیں تقاضوں کے مطابق, زمانوں کے تقاضے کے مطابق ان کی روشیں مختلف رہیں, لیکن ان کے اہداف میں کبھی بھی فرق, ان کے اہداف نہیں تبدیل ہو گئے, ان کے مقاصد نہیں تبدیل ہو گئے, وہ سب ایک ہی رہے. بہت ہی مختصر اگر جائزہ لیں, بہت ہی مختصر, آپ دیکھیں مولا کائنات نے کہ کس مشکل مرحلے سے گزر کے 4 سال 4.5 سال 4.5 سال عالم اسلام کو منظم کرنے کی کوشش کی, جن کو آپ ان کی خلافت کا زمانہ کہتے ہیں, نہیں کرنے دیا, مسلسل داخلی جنگوں میں الجھا کے رکھا, اور ان کا زمانہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں سب سے سخت ہے, کیونکہ ابھی تازہ تازہ اسلام کے اندر سے نفاق اٹھا ہے, اسلام کے اندر سے نفاق اٹھا ہے, موجود ہے دلوں میں تو تھا رسول اللہ کے زمانے میں, لیکن ابھر کے سامنے آیا امام کے زمانے میں, سخت ہو گیا مرحلہ, بہت سخت ہو گیا. امام حسن علیہ السلام آتے ہیں تو وہ نفاق اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے, امام حسن علیہ السلام آتے ہیں نفاق اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے, امام حسین علیہ السلام آتے ہیں نفاق کہیں کفر اور شرک کی آمرزش ہو جاتی ہے, اب وہ خالی ایک نفاق نہیں رہا ہے, اس میں کفر شامل ہوا, اس میں شرک مشرک شامل ہو گئے, اور پھر کربلا وجود میں آتی ہے. چوتھے امام کا زمانہ آتا ہے, یہ بہت ہی حساس دور ہے, بہت ہی حساس دور ہیں, کیونکہ اس زمانے میں آخری زمانہ ہے یزید کا, اور اس کے بعد پھر ولید, اور ولید کے بعد جو حکم, یعنی جو مستقبل میں خطرناک قسم کے بنو امیہ کے آخری حکمران آتے ہیں, یہ مجبور کر دیتے ہیں کہ امام کوئی اجتماعی کام نہیں کر پاتے سوائے دعاؤں کے, چوتھے امام کا زمانہ. لیکن ایک بہت بڑا کام جو کرتے ہیں, بہت بڑا کام جو کرتے ہیں, وہ غلاموں کی آزادی والا ہے. اگر امام کی شخصیت میں, چوتھے امام کی شخصیت میں سب سے زیادہ اہم مطلب کو تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلا کربلا اور اس کے واقعے کو زندہ رکھنا ہے, دوسرے نمبر پہ دعاؤں کے ذریعے سے اس معاشرے کی تربیت کرنا ہے, اہم ایشوز کو دعاؤں کے ذریعے سے بیان کرنا ہے, اور تیسرا مسئلہ یہی ہے کہ بڑے پیمانے پر غلاموں کو آزاد کرنا اور کروانا ہے. پانچویں امام کو چوتھے امام کے آزاد کردہ غلاموں کی صورت میں بہت بڑے پیمانے پہ شاگرد ملیں. واضح نا بات, یہ کیسے ہوتا ہے کہ کربلا میں جب اتنے لوگ شہید ہو گئے اور پانچویں چوتھے امام کو جب کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا, تو پانچویں امام کے پاس یہ علم کی تبلیغ کے لیے اتنے بڑے پیمانے پہ شاگرد کہاں سے آئے؟ تو کہا جاتا ہے کہ چوتھے امام کا کیا ہوا کام تھا, اتنے بڑے پیمانے پر شاگردوں کو, غلاموں کو آزاد کیا ہے کہ چوتھے امام کے آزاد کردہ کل غلام پانچواں امام کے شاگردوں میں. اور پھر تکمیل کا مرحلہ چھٹے امام کو ملا کہ جب بنو امیہ بنو عباس آپس میں ٹکرا گئے تو چھٹے امام کو بھرپور موقع ملا کہ اس کام کو آگے بڑھائیں, علمی تحریک, اور اتنا آگے بڑھایا کہ تشیع قالا باقر قالا امام صادق علیہ السلام پر مشتمل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چاہے فقہی موضوعات ہوں, چاہے عقیدتی موضوعات, عقیدے کے موضوعات ہوں, یا کوئی اور حساس موضوعات ہوں, تاریخی اعتبار سے سب سے زیادہ اقوال ان دو شخصیات کے ہیں. ان میں ہم کہتے ہیں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا, اور ہم کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, یعنی علمی اعتبار سے. ہو, میں نے ابھی صرف یہاں پر روکتا ہوں, یہ چار سے پانچ زمانے تقاضے مختلف ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حالات مختلف ہوتے جا رہے ہیں. کیوں حالات مختلف ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہر آنے والا خلیفہ ایک نئی فضا قائم کر رہا ہے, اسلام کو ایک نئی جہت دے رہا ہے, ایک نیا انداز دے رہا ہے. پانچواں امام کا جو بڑا کام ہے, جو علمی اعتبار سے معروف ہوا, اصل میں وہ سب سے زیادہ اس میں کام کون سا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ وہ, اگر آپ اس پر بھی تحقیق کریں گے علمی کام کس اعتبار سے, تو پتہ چلے گا کہ وہ بھی سب سے زیادہ علمی اعتبار سے جو کام ہے وہ مناظروں کا ہے. ایک اور دوسرے نمبر پر وہ گمراہ اور نئے وجود میں آنے والے, گمراہ اور نئے وجود میں آنے والے فرقے کے جو آہستہ آہستہ مذہب اور پھر ادیان کی شکل اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. پانچویں امام کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ اس منافقت کو کھولیں. جو علمی جوابات دیے وہ یہ دو معصومین, ایک خود پانچویں امام ہیں اور ایک آٹھویں امام ہیں, کہ جن کے دونوں کا زمانے سے اعتبار سے مشترک ہے, کہ انہوں نے نئے اٹھنے والے فتنے اور فساد کو, نئے اٹھنے والے فرقوں کو, نئے اٹھنے والی بدعتوں کو, نئے اٹھنے والے انحراف منحرف فرقوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے. انہوں نے علمی اعتبار سے ان کا جواب دیا ہے, بچا کے لے گئے کہ چھٹے امام تک پہنچتے پہنچتے ان فرقوں کو محدود کر لیا گیا, محدود کر لیا گیا تین چار شخصیات میں, وہ شخصیات کی جو بعد میں چار امام کی صورت میں مختلف گروہوں نے ان کو اپنا امام مان کے چار امام کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. یعنی یہ چار نہیں تھے, یہ شاید 400 تھے. خلیفہ حسن بن امیہ, احادیث کے جو جعلی احادیث معاویہ سے اسٹارٹ ہوئی تھی, یہاں تک پہنچتے پہنچتے ان کا ایسا بازار گرم ہوا تھا کہ خالی یہ چار فرقے نہیں جو چھٹے امام نے کنٹرول کر لیے, یہ 400 سے زیادہ فرقے تھے جو پانچویں امام نے کنٹرول کر کے اور کسی حد تک ان کو ایک راستہ ایک خط منظم کیا. اور پھر وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ چوتھے امام کا کام پانچویں امام تک منتقل ہوتا ہے, پانچویں امام کا کام چھٹے امام تک منتقل ہوتا ہے, اور چھٹے امام پھر اس انحراف کو ایسا ایسا چار جگہوں تک محدود کر دیتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی یعنی پنپنے کا موقع دو اور ان کو مضبوط کر دو, اگر ہو رہے ہیں تو ہونے دو. کیوں؟ کیونکہ اگر ان چاروں کو, دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے, تشیعوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, سمجھیے گا کہ اگر ان چاروں میں ہی محدود ہو جاتے بقیہ تمام لوگ کے جو تشیعوں کو قبول نہیں کرتے, جنہوں نے امام علی علیہ السلام کا راستہ نہیں لیا, جنہوں نے چھٹے امام کا راستہ نہیں لیا, جنہوں نے پانچویں امام کا راستہ نہیں لیا, اگر وہ سب انہیں کے شاگردوں میں محدود ہو جائیں نا, تو بھی اسلام کسی حد تک بچ جائے گا. لیکن اگر یہ مہار نہ ہو، ان کو لگام نہ ڈالا جائے، انہیں آزاد کر دیا جائے، ان کے انحراف کو کنٹرول نہ کیا جائے، تو پھر یہ اتنے فرقے بن جاتے، اتنے گروہ بن جاتے، اتنا انحراف ہوتا کہ حقائق تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا. یہ پانچویں امام کا کیا ہوا کام ہے کہ انہوں نے ان سینکڑوں فرقوں کو آہستہ آہستہ اس طرح سے منظم کیا کہ چھٹے امام تک پہنچتے پہنچتے وہ چار افراد تک محدود ہو گئے، اور پھر امام نے ان چار کے اندر شخصیات کو، یعنی پورے پورے شیعہ گروہوں کو، ان چار غیر شیعہ گروہوں کو ان چار اماموں کے اندر میں تقریباً محصور کر دیا. یہ بڑا کام تھا کہ چھٹے امام کے زمانے میں ہوا. یہاں تک ایک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب جو ایک اہم مسئلہ میں یہاں بیان کرتا ہوں کہ یہ جیسے کہ ہم نے امام کے بارے میں فرمایا یا ائمہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے زمانے کے تقاضوں کو سمجھ کے اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے روشوں کو تبدیل کرتے ہیں. یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے. یہ بہت مشکل بات نہیں کر رہا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام تقاضے مختلف ہوتے چلے جائیں، ان کے اہداف نہیں چینج ہوتے، اہداف تبدیل نہیں ہوتے، یہ ان تقاضوں کے مطابق اپنی روشوں کو تبدیل کرنے کا کام کرتے ہیں. یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا کام. اور جو روش اختیار کرتے ہیں وہ اس زمانے کے اعتبار سے سب سے شاندار روش ہوتی ہے. کیا مطلب؟ اس سے نیچے کے درجے کی ہو سکتی ہے؟ ہوتی ہے. اس سے نیچے کی ہاں اور بھی ہو سکتی ہے، اس سے نیچے کے درجے کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو اہل بیت کا کام ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو روش سب سے شاندار ہوتی ہے اس کو متعارف کرواتے ہیں، اس کو پہچنواتے ہیں، اس پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی چلیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے پیچھے سب اس پر چلیں. یہ بھی روش ہوتی ہے. اب آپ کا زمانہ آپ کا ہے. تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ چار یا پانچ امام تک نہیں بات ہے، بس آخری معصوم کے حد تک بھی ہے کہ یہ جتنی بھی روشیں ہیں موجود ہیں، حالات کے بدلنے سے، ان روشوں کے جو بدلنے کا انداز ہے اس کی وجہ سے ایک صحیح روش سامنے آ جاتی ہے. اس تک پہنچنے کا ذریعہ آپ کے زمانے میں کیا ہے؟ بات مشکل تو نہیں کی ہے نا، آسان بات کی ہے کہ ہم اپنے زمانے میں کیسے سمجھیں کہ یہ وہ کون سا دور ہے کہ جس میں اب ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں میں سے جس روش کا انتخاب کرنا ہے، کون سا دور ہے. اس کو جو سمجھانے کا کام ہے نا، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کتابوں کا بھی یہ کام نہیں ہے. پھر جو سمجھا سکتا ہے نا، ہم اسے کہتے ہیں مجتہد، ہم اسے کہتے ہیں فقیہ، کہ جو آپ کو آسانی سے سمجھا سکتا ہے آپ کے زمانے کا تقاضا حالات کے ان بدلتے ہوئے اور اس دور کے بدلنے میں جو تقاضا بنتا ہے کہ روش کیا ہو، اس کا صحیح انتخاب یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. نہیں ہے. جبھی تو جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی ہے، تشیع کا داخلی اختلاف اور انحراف، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ اتنا ہی آسان ہے. تو کیا ہوا؟ ہماری بھی سمجھ میں آتا ہے، ہماری بھی عقل کام کرتی ہے، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. بھائی، اس دور سے زیادہ پیچیدہ دور ہے، اس زمانے سے زیادہ پیچیدہ زمانہ ہے، اس زمانے سے زیادہ پیچیدہ انحراف ہے، اس زمانے سے زیادہ منحرف فرقے، گروہ اور افراد اور شخصیات موجود ہیں، زیادہ پیچیدہ ہے. حالات کو سمجھ کے صحیح تقاضوں کے مطابق عمل کرنا اس زمانے سے زیادہ پیچیدہ ہے آپ کے زمانے میں. آپ اس کو آسان لیے بیٹھے ہیں، آپ اس کو آسان سمجھتے ہیں، یہ زیادہ مشکل ہے. دوسرے انداز میں اسی بات کو کروں، وہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے کے فقیہ کا کام، آپ کے زمانے کے فقیہ کا کام اہل بیت علیہ السلام کے زمانے سے بھی زیادہ سخت ہے. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت معصومین تھے، اللہ کی ڈائریکٹ کیسی رہنمائی کہ جس کی وجہ سے ہم انہیں معصوم کہتے ہیں، کہ وہ پھر بھی ان روشوں کی تلاش میں الحمدللہ، کیونکہ من اللہ تھے، اللہ کی طرف سے تھے، ان راستوں تک پہنچ سکتے تھے. یہ غیر معصوم ہے، یہ غیر معصوم ہے، اس کو بیچارے کو زیادہ کوشش کرنی ہے آپ کے زمانے میں صحیح راستے کو تلاش کرنے کی، اور وہ پھر بھی یہ تقاضا، یعنی اتنا تلاش کرنے کے بعد، اتنی جدوجہد کے بعد، اپنی زندگی کے 50-60 سال یہی قالا باقر اور قالا صادق کو سمجھنے کے بعد، قالا باقر اور قالا صادق کو سمجھنے کے بعد ہم اور آپ پورا زور بھی لگائیں نا اپنے دماغوں پر، اور ہم میں وہ لوگ کے جو چاہے اپنے بچپنے سے لے کر آج تک ممبر کے سامنے تشریف رکھتے رہے ہوں، پھر بھی اگر میں کہوں نا کہ کسی ایک معصوم کے 10 قول ایک ساتھ سنا دیجئے تو زور لگانا پڑے گا دماغ کے اوپر کہ کسی ایک معصوم سے 10 قول، کسی ایک معصوم سے 10 قول کہہ رہا ہوں، بہت دماغ پہ زور لگانا پڑے گا. ہاں سیرت کی واقعات اور شخصیات اور یہ کیا اور وہ کیا تو آپ کو یاد آ جائیں گے، میں کہوں ان کا کہاوا کہیے، کیا فرمایا امام نے، چھٹے امام نے کیا فرمایا، پانچویں امام نے، اور آپ یقین کیجیے جب بات ساتویں آٹھویں اور نویں تک پہنچتی ہے تو ہم بالکل ہی غائب ہو جائیں گے، بالکل ہی غائب ہو جائیں گے. ایک بات بھی مشکل سے یاد آ رہی ہوگی کہ ان معصومین نے کیا کہا. مجتہد کون ہوتا ہے، فقی کون ہوتا ہے بھائی؟ یہ وہ ہے کہ جو اپنی پوری زندگی کم سے کم 50 سال، کم سے کم 50 سال اور 70 سال بھی ہیں لوگ کہ جو اپنے، اور وہ بھی زندگی کے قیمتی سال، یہ لوگ 12-13-14 سال کی عمر سے آ جاتے ہیں حوض علمیہ قوم، حوض علمیہ نجف، 14 سال کی عمر، 15 سال کی عمر سے آ جاتے ہیں. کچھ لوگ بچپنے سے شروع کرتے ہیں، خمینی بوتشیکن، سید علی خامنہ ای، آیت اللہ شہید باقر صدر، یہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپنے سے شروع کیا ہے، پانچویں چوتھی سال یا 5 سال کے 4 سال کے ہیں اور انہوں نے اسٹارٹ لیا ہے. قالا صادق و قالا باقر کو پڑھ دوں اور پھر جانے کے بعد آپ کے زمانے میں پہنچ کے، آپ کے زمانے کو سمجھ کے، اہل بیت علیہ السلام سے حاصل کیے ہوئے علم کی بنیاد پہ پھر آپ کو کہتے ہیں کہ اب تمہارے زمانے کے تقاضے یہ ہیں، تمہاری مشکلات یہ ہیں، تمہیں ان راستوں پہ چلنا چاہیے. آسان کام نہیں ہے یہ، آسان کام بہت مشکل کام. کیوں؟ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب اس کے بعد، کہ جب یہ کوئی بات آپ سے کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ فتوے کی صورت میں ہو چاہے وہ حکم کی صورت میں ہو، اور اس کے بعد بھی بیچارے احتیاطاً یہ کہتے ہیں آگے جملہ کہ واللہ عالم، یوں نہیں کہہ دیتے کہ جو ہم نے سمجھ لیا ہے. آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے، کوئی مسئلہ پوچھا ہے، سیاسی پوچھا ہے، فقہی پوچھا ہے، آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ کا فقہی آپ کو جواب دیتا ہے، جواب دینے کے بعد نہیں کہتا کہ جو میں نے کہا ہے بس یہی صحیح ہے، نہیں کہتا. یا آپ اردو کی توضیح المسائل نہ دیکھیں، آپ عربی کی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھیں کہ جو اصل توضیح المسائل جو انہوں نے خود لکھی ہوتی ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں کہ وہ پھر جا کے آگے لکھ دیتا ہے ہر فتوے کے کہ واللہ عالم، کہ اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، میں نے کوشش کی ہے، میں غیر معصوم ہوں، میں نے اپنی زندگی لگائی ہے، اپنے آپ کو زندگی سے، پوری زندگی لگا کے خواہشات سے دور رکھا ہے، خواہشات سے دور رکھا ہے، میں بچا ہوں گناہ سے، میں نے مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچایا ہے، مستحبات پر بھی عمل کیا ہے، واجبات پہ نہیں، مستحبات پر بھی، صرف واجبات پہ نہیں. اور اس کے بعد بھی میں کہتا ہوں کہ واللہ عالم، کہ جو صحیح علم ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، جو میری سمجھ میں آیا وہی ہے. اب اگر ان کے پیچھے بھی نہیں چلنا، آپ کو اپنے زمانے میں اگر ان کے پیچھے بھی نہیں چلنا کہ جو آپ کے زمانے کے سب سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، کہ جو سب سے زیادہ قالا باقر اور قالا صادق کو سمجھتے ہیں، اگر ان کے پیچھے بھی نہیں چلنا تو پھر کس کے پیچھے چلنا ہے؟ پھر کس کے پیچھے چلنا ہے؟ ہر اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے کس کے پیچھے چلنا ہے؟ ان کے پیچھے نہیں چلنا تو یا تو یہ کہہ دیجئے کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے کبھی بھی سیاست کے موضوع پر بات نہیں کی، تعلیم و تربیت کے موضوع پہ بات نہیں کی، یا تو اس کا قائل ہو جائیے، اقتصاد کے موضوع پہ بات نہیں کی، اجتماعیت کے موضوع بات نہیں کی، خاندان کے موضوع بات نہیں کی. اور تھوڑا گہرا جائیں جو آپ لوگوں کے لیے اور مشکل ہو جائے گا. اچھا، اہل بیت اس موضوع پہ بات کی ہے، یا ان موضوع پہ بات کی ہے، یعنی گھر کی تعمیر و ترقی، کیسے گھر کو تعمیر کیا جاتا ہے بات نہیں کی، سڑکوں کو کیسے بنایا جاتا ہے بات نہیں کی، نقاشی کے نظام کیسے تو بات نہیں کی. یا تو آپ اس کے قائل ہو جائیے کہ نہیں کی ہے. اگر ان تمام موضوعات پر بات اہل بیت نے کی ہے تو بھائی آپ کے زمانے میں ان باتوں کو آپ کے ذہن کے مطابق آسان کر کے کون بیان کرے گا؟ کون بیان کرے گا؟ ذاکر. ایک ذاکر کو آپ کہیں گے تم بیان کرو اسلام کو، تم نگاہ دو اہل بیت علیہ السلام کی آپ کے زمانے میں کیا ہے. ایک عام عالم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اچھے منقول ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہوں، ایندار لوگ، مذہبی لوگ ہوں، باتقوا ہوں، لیکن یہ اچھے نقل کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اچھے اجتہاد کرنے والے نہیں ہوتے. نہیں ہوتے، اس کا ایک پروسیس ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ قبول نہیں کرتے ایک اچھے ڈاکٹر کو جب تک آپ یقین نہ کر لیں کہ اس نے چند یونیورسٹیز کے اندر یہ سارے مراحل طے کیے ہیں. قبول کرتے ہیں آپ، عقل آپ کی نہیں مانتی، لیکن واحد دین ہے مظلوم کہ اس کے اندر آپ اجتہادی مسئلہ کہ جس کے لیے 14 علوم میں ڈاکٹریٹ کرنی پڑتی ہے، کم سے کم 14 علوم میں ڈاکٹریٹ کرنی پڑتی ہے. اگر وہ ان سب کا ماہر ہو تو کوئی ایک بات کرتا ہے، آپ اس کے لیے کہتے ہیں کہ بس کوئی ضروری نہیں ہے، جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. ہر ایک سے آپ اپنے دین کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک جسم کے موضوع کا مسئلہ ہو کہ جس کو یہیں رہے گا، یہیں مر جانا ہے اور اس کو یہاں کیڑوں نے کھا جانا ہے، یہ بچنا ہی نہیں ہے، اس کے لیے آپ تحقیقات کرتے رہتے ہیں. دل کا مسئلہ ہو گیا ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، صحیح بتاؤ. جتنا جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی اچھا ڈاکٹر. نہیں بھائی، اس ملک میں تمہارے پاس دولت بہت ہے، اس ملک میں نہیں، یورپ جاؤ، وہاں جا کے علاج کراؤ. اس دنیا کے لیے اتنے فکر مند ہو، وہ روح کہ جس نے ہمیشہ رہنا ہے اور اس کی اصل غذا یہی قالا باقر و قالا صادق ہے. یاد رکھیے گا یہ بات آپ میری، کہ اس کے اصل غذا اس روح کی یہی قالا صادق علیہ السلام اور قالا باقر علیہ السلام ہے. اگر آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کو صحیح منابع سے حاصل نہیں کیا، آپ اس کے پیچھے نہیں گئے، اور اپنے زمانے کے کسی بھی موضوع پر آپ نے اہل بیت سے رابطہ نہیں کیا، آپ نے نہیں سمجھا کہ بھائی یہ تعلیم و تربیت پہ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا یہ صرف روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز، ان موضوعات پہ بات نہیں کرتے. اہل بیت علیہم السلام کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر موضوع پر بات کرتے ہیں. اگر یہ خالی محدود ہوتے نا عبادات تک، تو پھر یہ خلفاء اپنے زمانے میں ان کو زندہ رہنے دیتے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ دیکھیں نا، یہ نظریہ جو اس زمانے میں قائم کیا گیا تھا، ان کی نسلوں میں یہ نظریہ رہا اہل بیت کے لیے، اور اس کو ایک جگہ پر آپ کے طاہر القادری نے بیان کیا ہے. وہ طاہر القادری صحیح بیان کر رہا ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں یہی نقل ہوا ہے، کیونکہ اسپیشل یعنی جنہوں نے کام کیا اہل بیت کے مقام کو، جنہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے، اگر میں احتیاط سے بات کروں تو جنہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے یہی پیش کیا ہے کہ معصومین معنویت میں کون کہہ رہے ہیں؟ طاہر القادری بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ معنویت کے امام، روحانیت کے امام، باطنیت کے امام اہل بیت ہیں. دنیاوی امام، حکومت کیسے چلانی ہے، فلاں کیسے چلانا ہے، خلفاء ہیں. یہ اس کا نظریہ ہے، اصل میں اس کا نہیں ہے نظریہ، کتابوں میں موجود ہے نظریہ ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نظریے کو قائل نہیں ہیں، اس نظریے پہ آپ کا اختلاف ہو جائے گا، لیکن عمل آپ کا یہی ہے. آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے نماز، روزہ، حج، زکات، دعا، لیکن جہاں کوئی دنیاوی موضوع ہوا آپ کہتے ہیں نہیں اس کو ایکسپرٹ سے پوچھو. آپ مانتے ہی نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام اس کے ایکسپرٹ ہیں، سر معذرت کے ساتھ. اور جب آپ ان تمام چیزوں میں، تمام شعبوں میں نہیں مانتے نا، یہ وہ موضوع تھا جو پانچواں امام نے فرمایا تھا، کہا کہ دیکھو بھائی پانچ چیزوں پر بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، جس قول سے ہم نے آغاز کیا، بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء. کون سی علی خمسۃ اشیاء؟ کون سی؟ شروع ہم نے کیا کیا تھا؟ الصلات، صلات کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ کہ اپنے رابطے کو اپنے اللہ سے مضبوط کرنے کا نام الصلات. دوسرا ہم نے کیا کہا؟ ہم نے نہیں کہا، اہل بیت نے کہا. الصلات کے بعد وہ زکات. زکوٰۃ کیا ہے؟ اب بات خالی معاشرے میں اللہ اور میں نہیں رہا، اب کام آگے بڑھ گیا ہے، اپنے مال کو پاکیزہ کرو اور ایک سسٹم بناؤ، اقتصادی مضبوط نظام بناؤ، تمہارے علاقے میں کوئی فقیر نہیں ہونا چاہیے، اس کو آپ نے کہا زکوٰۃ. تیسرا کیا ہے؟ اجتماعی کام شروع ہو گیا. تیسرا کیا ہے؟ والحج. کہا کہ بھائی جو مشکلات ہیں عالم اسلام کو پوری، کوئی جگہ تمہارے لیے بنائی ہے جہاں سال میں کم سے کم ایک دفعہ، مخیرین کو کہا ہے کہ تمام مشکلات جو تمہاری ہیں، مخیر ہوتا کون ہے؟ کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو آسودہ خاطر ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو کہا کہ آؤ اور عالم اسلام کے تمام مسائل پر ڈسکس کرو، آپ اس کو کہتے ہیں حج. ایک جگہ بنا کے دی گئی آپ کو. چوتھی چیز ہو گئی وہ سوم. سوم استحکام کا نام ہے، یعنی اندر انسان اپنے آپ کو مضبوط کرے، مشکلات کے لیے تیار کرے، اس کو بھوک اور پیاس کا بھی احساس نہ ہو اللہ کے راستے میں، اس کی تیاری کا نام ہم اس کو کہتے ہیں روزہ. روزہ. پانچواں کیا؟ ولایت. یہ وہ ولایت ہے جس میں بنیاد قائم رکھی ہے. کون سی ولایت؟ جس کا تذکرہ ہم نے کیا کہ آپ نے دین میں نہیں، صرف جنہیں آپ سمجھتے ہیں محدود سطح کا دین جو ہمیں پڑھایا گیا ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں نماز دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے، دعائیں مانگنا دین ہے، مسجد میں آ گئے تو دین ہے، مسجد سے باہر نکلے تو دنیا ہے. غلط ہے. دین نے وسیع معنی میں کہ جس کے اندر اہل بیت علیہ السلام ہر چیز کا علم رکھتے تھے اور ہر چیز پر ایک نظریہ رکھتے تھے اور ہر چیز میں اپنے پیروکار کو کہتے تھے کہ میرے پیچھے چلنا ہے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ تعلیم و تربیت ہو، چاہے وہ تعمیر، گھروں کی تعمیر کی بات ہو، چاہے وہ شہر کی تعمیر کی بات ہو، چاہے وہ اجتماعی موضوعات ہوں، حتیٰ کہ شادیاں ہوں، بزنس ہو، ہر چیز میں اہل بیت کے پیچھے چلنا ہے. بھائی اس کو کہتے ہیں ولایت، جو سب سے امپورٹنٹ ہے. جب یہ تو پوچھا زرارہ نہیں کہا کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، تو کیا کہا اہل بیت نے، کیا فرمایا پانچواں امام نے، سب سے امپورٹنٹ ولایت، تاکہ آپ اہل بیت کے پیچھے چلیں. اور آپ کے زمانے میں اگر آپ چاہتے ہیں اہل بیت کے پیچھے چلنا، تو آپ مطمئن ہو جائیے کہ جو فقی ہے نا، جب یہ توضیع مسائل آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے، تو یہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میرے پیچھے چلو، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کو کسی نے غلط سمجھایا ہے. توضیع المسائل اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو آپ کے زمانے میں آپ کی زبان میں آسان کر کے بیان کرنے کا نام توضیع المسائل ہے. اور جب آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے نا، تو خود بخود آپ اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے. جب آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، پھر توضیع المسائل ایسا صاحب و حکم کی طرف لے کے جائے گی، سیاسی احکامات کی طرف لے کے جائے گی. بہرحال پھر انشاءاللہ ولایت مکمل ہوگی، اور وہ اصل پلر کے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو آنے کے بعد اس ولایت کے خیمے کو مکمل کرے گا، وہ آپ کے آخری معصوم ہیں. اور ان تک پہنچنے اور انشاءاللہ آمادگی کے لیے جو تیاری ہے، وہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم جاری رکھیں. بات میری ختم ہو چکی ہے، کیونکہ میرا موضوع جو ہے وہ حالات حاضرہ رکھا گیا تھا. میں حالات حاضرہ کو ایسے بیان نہیں کرتا، میں چاہوں گا کہ آپ کی سوالات کی صورت میں انشاءاللہ آپ کے سوالات آئیں، میں ان کے جواب کے ذریعے سے آپ تک جو ہے اپنے حالات جو بھی میری سمجھ میں آئیں ان کو پہنچانا شروع کرتا ہوں. حالات کو بالکل آزادی ہے، آپ کا سوال انشاءاللہ حالات کے موضوع پہ جہاں سے بھی ہو آپ سوال کر لیں. جواب میں محدودیت ہے، سوال میں آزادی ہوتی ہے، جواب میں محدودیت ہے. جو مجھے آتا ہوگا بیان کر دوں گا، جو نہیں آتا ہوگا وہ قبول نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، اسی طرح سے چلنا چاہیے. درود پڑھے محمد والے. جی اگلی جتنی بھی محفل ہے ہمارے پاس، کتنا ٹائم ہے؟ 8 بج گئے. میزبانوں سے پوچھ رہا ہوں سر، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کس کو پیچھے دیکھ رہے ہیں؟ میزبان تو آپ ہیں. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ 10-15 منٹ ہیں ہمارے پاس. تو آپ لوگوں جو سوال کرنے آپ کر لیں. درود پڑے محمد والے. آپ کا سوال یہ ہے کہ جو موجودہ اس وقت قیادت ہے تشیعوں کی، اہل بیت علیہ السلام کے نائب برحق جنہیں ہم سید علی خامنہ ہی کہتے ہیں، ولی فقی، ہمیں کس حد تک ان کی اطاعت کرنی چاہیے، کس حد تک ان کی پیچھے چلنا چاہیے؟ بھائی انسان کو اگر میں اہل بیت کے فرامین، میں قرآن کی آیات، میں تاریخ جو ہماری تشیعوں کی ہے، اگر میں سب کو ہٹا بھی دوں نا، آپ اپنی عقل کی طرف بھی صرف رجوع کریں، آپ صرف اپنی عقل کی طرف بھی رجوع کریں، تو آپ مجبور ہو جائیں گے اس بات کو ماننے میں کہ ہم سب کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم نے اپنے سے بہتر کے پیچھے چلنا ہے. شک ہے اس میں کوئی؟ دیکھیں، یا تو آپ کہیں کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، پھر تو ٹھیک ہے بھائی، پھر تو ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے، پھر تو ہم آپ کے پیچھے لیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، انسان خلق ایسا ہوا ہے کہ یہ اپنے سے بہتر کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، اپنے سے بہتر کے آگے جھکنا چاہتا ہے، خلق ایسا. آپ صحیح شخصیت کو نہ پہچان کے کیا کہتے ہیں کہ اب آپ کسی کے پیچھے نہیں چلتے؟ ایسا نہیں, آپ اصل میں مسلسل تقلید میں, آپ کو پتہ نہیں آپ تقلید میں, لباس کے اعتبار سے آپ تقلید میں, حتیٰ بال رکھنے کے اعتبار سے آپ تقلید میں. کیا کرنا چاہیے؟ گھر بنانا اور گاڑی خریدنا اور شادیاں کرنا اور فلاں سب میں آپ کسی نہ کسی کو دیکھ کے, جس کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں مجھ سے بہتر, کوئی پیسے کے اعتبار سے, کوئی خوبصورتی کے اعتبار سے, کوئی طاقت کے اعتبار سے, کوئی آپ کے اوپر خود ہی حکم رکھ چلاتا ہے, آپ چل رہے ہیں کسی نہ کسی پیچھے چل رہے ہیں. عقلی موضوع ہے بھائی, اگر میں اس کو دین کو ہٹا دوں عقلی موضوع. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں, میرا یہ دعویٰ ہے, میں نہیں کہتا کہ آپ میری بات کو منوان قبول کر لیجیے, جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے مان لیجیے, میں نہیں کہتا, لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر معصوم کے بعد, اس آخری امام کے بعد جو پردہ غیبت میں, اگر کوئی شخصیت جو ہر اعتبار سے وہ جلوے جو ابھی آ چکے ہیں سامنے, ابھی اس شخصیت کے جو روپ سامنے آ چکے ہیں, اس کی شجاعت کا ہو, اس کی تدبر کا ہو, اس کی سیاست کا ہو, اس کی دیانت کا ہو, اس کی معنویت کا ہو, اس کی عبادت کا ہو, دنیا میں اس کے روابط کا ہو, معاملات کا ہو, جاذبیت کا ہو, کسی بھی پہلو سے آپ بات کریں, اگر کسی بھی فرقے کے پاس سید علی خامنہ سے بہتر کوئی شخصیت ہے, میں سارے فرقوں کی بات کر رہا ہوں, اسلام کی بات نہیں کر رہا, اگر ہے تو بسم اللہ پیش کریں, بسم اللہ پیش کریں, جب نہیں ہے تو بھائی اپنا سر جھکا دیں, سر جھکائیے, اگر ہم نے سر نہیں جھکایا نا, نہیں جھکایا, تو پھر وہ اقبال کی بات درست ہے. کیا کہتا ہے اقبال نے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, یاد ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہ جھکے کسی ایک آئیڈیل کے سامنے, پھر آپ جھکتے رہیں دنیا میں ہر ایک کے سامنے. یہ ہے اس وقت کی دنیا, بڑی سمپل سی بات, کوئی اتنا مشکل نہیں موضوع ہے. ہو اب وہ فرماتے ہیں, فرض کریں انہوں نے کہا, آپ نے جیسے ایک سوال نہیں کہا کہ انہوں نے فرمایا ہم نے 180 مار دی, انہوں نے نہیں فرمایا, یہ انہوں نے نہیں فرمایا. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بھائی آئمہ کی باتوں میں بھی تحریف ہوتی تھی, آپ کے زمانے کے اچھے لوگوں کی باتوں میں بھی تحریف ہوتی ہے, انہوں نے نہیں فرمایا, انہوں نے واضح طور پہ جملہ کہا کہ ہم نے امریکہ کی ہیبت کو توڑنا تھا اس علاقے میں, اس پورے مشرق وسطی میں, طنف کے علاوہ, طنف ایک علاقہ ہے شام کا, وہاں پر امریکہ کی سب سے بڑی چھونی بن رہی ہے, ابھی تعمیر ہو رہی ہے, وہ جگہ ہے کہ جہاں پر داعشیوں کو چھپا کے رکھا گیا ہے, مختلف ملکوں کے داعشیوں کو وہاں لے جا کے لیڈرشپ کو یہاں لائے تھے افغانستان میں, رنگروڈوں کو وہاں رکھا تھا طنف. اس کے بعد, اس طنف کے بعد جو سب سے بڑی امریکی چھاونی تھی نا, امریکی اڈا تھا, وہ عراق میں تھا, وہ یہ عین الاسد تھا الانبار میں, کہ جس کی صرف 12 ڈرونز 24 گھنٹے اور 12 مہینے جس کی حفاظت کرتے تھے, 12 ڈرونز, اس کی صرف جتنا سیٹلائٹ سپورٹ تھی نا کہ کوئی پرندہ بھی پر نہ مارے, میزائل کہاں, راکٹ کہاں, پرندہ بھی پر نہ مارے, ہیبت کو توڑا ہے, بس بتا کے مار کے بتایا ہے کہ اب ہم بدلہ لینے والے ہیں, یوں نہیں کہ چھپا کے مار دیے, تو ہم نے بدلہ لینا ہے. اور یقینی طور پہ امریکہ نے ساری چھاونیوں کے لیے, ساری سفارتوں کے لیے بار, تو کہا کہ ہم نے صرف اور صرف آپ کی ہیبت کو توڑا ہے, اور اب آپ کا یہ تو ایک صرف تماچا تھا, یہ تو ایک صرف تماچا تھا, اصل میں تو آپ کو یہ پورا علاقہ خالی کرنا ہے, یہ ہے انداز, یہ ہے روش. خوب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں صحیح طرح سے اب تو ڈائریکٹ سنا کریں, اب ان ڈائریکٹ سننے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ کا رہبر آپ سے مخاطب ہے, چند دن نہیں لگتے فارسی کی بات انگلش میں, فارسی کی بات اردو میں ترجمہ ہو جاتی ہے, ڈائریکٹ رابطہ رکھیں, ڈائریکٹ رابطہ رکھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ یعنی آپ بھی اپنے آپ کو دنیاوی اور آخروی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہوا محسوس کریں گے. ڈائریکٹ رابطہ رکھیں, درود پڑھیں محمد والے.
جو اور یہ ہندوستان اور پاکستان کے تشہیروں کے آپ کس پوزیشن میں کھڑے ہیں؟ ہم کس پوزیشن میں؟
بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت دردناک ایشو ہے جو کچھ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہر تھوڑے عرصے میں یہ ہوتا ہے ہندوستان کے اندر, ہر تھوڑے عرصے میں اس پورے 47 جب سے ہم آزاد ہوئے 47 سے لے کر آج تک 73-74 سال, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ رکا ہو. بس جب تک سوشل میڈیا نہیں تھا آپ کو لیٹ پتہ چلتا تھا کہ جب قبروں میں لوگ دفنا کے وہ سیدھا ہو جاتے تھے, لیکن کبھی بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم رکا پورے جگہ پہ نہیں ہوتا, خاص محدود کبھی کسی علاقے میں, کبھی کسی علاقے میں, کبھی کسی علاقے میں. اتنا بڑا مسلمان یعنی ہندوستان ہے اور اتنے زیادہ مسلمان ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ کیا ہو جاتا تھا, لیکن یہ مسلسل ہو رہا تھا. لیکن ابھی جو مودی نے کیا, ارے اس نے تو بہت ہی انتہا اور حد کر دی نا. نئے قانون جو اس نے پیش کیے, مسلم نے پارلیمنٹ نے جو قانون بنا دیا جس کے بعد اس کو یہ اختیار مل گیا کہ اس نے کہا کہ جو 50 سے پہلے سے یہاں رہ رہے تھے اور ان کے پاس ڈاکومنٹ بھی ہوں گے, ہم ان کو ہندوستان کا شہری تسلیم کریں گے. اور اگر وہ 50 کے بعد کہیں سے بھی آیا ہو اور کوئی بھی مذہب ہو, یہ بھی اس نے کہا ہے, یوں نہیں کہا کہ خالی مسلمان, اس نے بدھسٹ بھی آیا ہو, اس نے ہندو بھی آیا ہو, کوئی بھی 50 کے بعد آیا ہو, اس کے لیے ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کو کہاں رکھنا ہے. جب تک فیصلہ نہیں ہوتا جب تک یہ جا کے رہے گا کہ جو اس کے لیے ہم نے بنا دی ہے, کون سی جگہ کیا کہلاتی ہے آپ یہاں, کہ جہاں پر ان پناہ گزیرین کو رکھا جاتا ہے, پناہ گزیر جہاں رہتے ہیں, یعنی وہ دوسرے لفظ میں مہاجر ہو جائیں گے, ختم مہاجر نہیں کہیے بلکہ آپ وہ بے وطن ہو جائیں گے, کوئی ان کا وطن ہی نہیں رہے گا, ان جگہوں پہ ان کو لے جائیں گے اور بڑے پیمانے پہ بنا رہے ہیں. اس کا پورے ہدف نہ بدھسٹ ہے, نہ ہندو ہے, نہ عیسائی ہے, نہ کوئی, پھنسے گا مسلمان, بڑے پیمانے پر پھنسے گا مسلمان, کہ جو اس کی مشکلات آئیں. اب یہ اپنے حقوق کے لیے, یہ الگ بات ہے کہ خالی مسلمان نہیں, اس میں جو سیکولر ہندو ہے, سیکولر ہندو ہے, لبرل ہندو ہے, وہ بھی ان کے ساتھ مظاہروں میں شامل ہے, مظاہرے سب مل کے کر رہے ہیں, اور وہ کمیونٹیز بھی کر رہی ہیں جو خطرے میں ہیں, اور اس کے اندر ہندو یعنی جنہوں نے تسلیم کر لیا اس بات کو, ان کے علاوہ ایک بڑے پیمانے پر ایک ہندوؤں ہی کی آپس کی, یہ الگ بات ہے کہ جو میری اپنی تحقیق ہے اس کے اندر ہندوؤں کے علاوہ بھی, جنہیں ہم سب کو ہم ہندو کہہ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے, کروڑوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسرا فرقہ ہے وہ اپنے آپ کو ہندو کہنا گالی سمجھتے ہیں, لیکن وہ کیونکہ بظاہر انہی کے جیسے ہیں تو مودی نے ان کو بھی متحد کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں وہ بھی ہندو کہلائیں, پر یہ پرانی سازش ہے گاندھی کی, ابھی سب کھولنے کا وقت نہیں ہے, گاندھی نے کیا پلان کیا تھا اور مودی جو ہے وہ استمرار ہے اسی چیز کا. یہ سمجھنا کہ کبھی کانگریس کی سیاست یہ نہیں رہی ہے یا فلاں کی سیاست یہ رہی نہیں, بھائی جان یہ عجیب باتیں جس کو ابھی وقت نہیں ہے کہ پورے مسئلے کو کھولا جائے, میں نے اس کو پڑھا ہے, مطالعہ کیا میں نے اس کے اوپر, لیکن ابھی میں اس کو کھول نہیں سکتا. سمجھانا ضروری چاہ رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو آہستہ آہستہ یا بہت ہی محدود کر دو, بہت ہی محدود کر دو ان کے علاقوں کے اندر, ایسی جگہوں کے اوپر کے بس, یا پھر آہستہ سے ان کو فارغ کر دو. اور یہ ایک سیلاب اٹھے جیسے انہوں نے مارنا شروع کیا, کہاں پر مارنا شروع کیا, میانمار میں رنگ عیسائی جو مسلمان تھا انہوں نے اس کو کیا بناما, برما میں انہوں نے شروع کیا مارنا, اور ان کو میانمار کے اندر برما میں انہوں نے مارنا شروع کیا اور کوشش کی بنگلہ دیش کی طرف دھکیل دیں, اور بنگلہ دیش نے منع کر دیا ہم نہیں لے رہے. بالکل ایک ایسی صورتحال تھوڑے عرصے میں وجود میں آ جائے گی جو کام انہوں نے شروع کیا, استقامت دکھا گئے, شہادت پیش کرتے رہے پھر تو اور بات ہے, لیکن اگر ڈر گئے اور علاقہ چھوڑنا پڑا, کیونکہ وہ ڈرا زیادہ رہے, مار کم رہے ہیں ڈرا زیادہ رہے, جس طرح سے وہ ایک آدمی مخلیام کر کے اس کے تلواروں سے اس کو کاٹتے ہیں نا, پھر وہ اس کو سوشل میڈیا پر دیتے ہیں, بالکل یہ وہی طریقہ جو آپ کو معلوم ہے پہلے داعش بنا چکی ہے. خوب ذمہ داری کیا بنتی, حکومت کی ذمہ داری کیا بنتی, ہماری کیا بنتی ہے, حکومت کی ذمہ داری کا ہمارا تعین کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے, بڑے بڑے باتیں بھی ہم کر لیں گے کیا ہوگا, کون سا طے کرنا, لیکن جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا وہ وہیں کے مسلمانوں کی بیداری کا ایشو ہے. یعنی ہم یہاں پر بیٹھ کے جتنے بھی بڑے بڑے مظاہرے کر لیں, بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تقویت تو پہنچائے لیکن کوئی عملی اثر اس کا سوائے اس کے تقویت ہو, بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ مسلمان اس بات کو سمجھیں کہ وہ سب خطرات میں. ابھی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سارے مسلمان اس کو اپنے لیے خطرات نہیں سمجھ رہے, کیونکہ مودی نے شیعہ وزارتیں بھی دی ہوئی ہیں, شیعوں کو بھی وزارتیں دی ہوئی ہیں, سنیوں کو نہیں دی ہوئی, شیعوں کو بھی وزارتیں دی ہوئی ہیں, وہ تو بڑے خطرناک انداز میں بڑی خطرناک بات کرتا ہے. مودی کے وزیر نے بھی اور مودی نے بھی کیا ہے اور مودی قریبی لوگوں نے بھی کیا ہے کہ بھائی مسلمان سارے تھوڑی ایک فرقے کے ہیں, شیعہ ہمارے ساتھ ہیں. مودی نے باقاعدہ لفظ میں کہا ہے کہ شیعہ ہمارے ساتھ ہیں, سنیوں سے ہمارا جھگڑا ہے. مودی کہتا ہے. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ہم صحیح طرح سے سوشل میڈیا سے استفادہ کرتے ہوئے خط و کتابت سے ان کو رابطہ ہے, تو وہاں جب مسلمانوں کی بیداری اس وقت جانا سب سے بڑا, اور تشیع علم اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا, تشیع علم اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. کیا ہوگا؟ قتل عام ہو جائے گا. تو بھائی یہ قتل عام, شہید ہو جانا اور یہ سب یہ کوئی مشکلات تو نہیں ہیں, ان کو تھوڑی مشکلات کہتے ہیں. ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا اصل میں مشکل ہے, نہ کہ عزت کے ساتھ جو ہے وہ شہید ہو جانا, وہ بھی مسئلہ ہے. تو بات یہ ہے کہ وہاں پر اگر صحیح طرح سے اس طرح کی تحریکیں اٹھیں اور سارے مسلمان شیعہ سنی متحد ہو کے قیام کریں, تو بھائی بہت بڑی تعداد اور بہت بڑی طاقت ہے. مسلمان کو چھوٹی طاقت نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ کہہ رہا ہوں اپنی گزشتہ تحقیق کی صورت میں کہ اگر مسلمان سٹینڈ لے لے, قیام کر لے, تو وہاں اس ہندوازم سے نفرت کرنے والے بظاہر ہندو, کہ جن کو لگتا ہے وہ بھی ہندو ہیں لیکن وہ ہندو نہیں, اپنے آپ کو گالی دینا سمجھتے ہیں کہ آپ ہندو کہہ رہے ہیں, وہ بڑی بڑی اکثریتیں موجود ہیں جو سب قیام کے لیے تیار ہیں. لیکن بات یہ کہ کسی کو سٹینڈ لینے, کسی کو علم اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا, مشکلات سے لڑنا ہوگا, تو خود بہت جو ہے نا وہ ان شاء اللہ. ہم نہیں چاہتے کوئی ملک ٹوٹے, ہماری خواہش کبھی بھی نہیں ہے. یہ اور بھی ایجنڈا ہے کہ ملک چھوٹے ہوتے چلے جائیں, ٹوٹتے چلے جائیں. لیکن اگر ہندوستان عقل کے ناخن نہیں لیتا تو پھر اس کے ٹکڑے ہونے چاہیے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے چاہیے, اور وہ ایک ملک جو ہے وہ دسیوں ملکوں میں تبدیل ہونا چاہیے. بہرحال ہماری بڑی مشکلات کا ایک سبب بھی ہندوستانی ہے, اور اس کو بڑا کر کر کے دشمن ہمیں مجبور کرتا رہتا ہے کہ ہم سعودی عربیہ کے آگے سجدہ کریں, امریکہ کے آگے سجدہ کریں, ان ملکوں کے آگے سجدہ کریں. اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ہمیں ڈراتا ہے کہ بھائی ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے, تمہارا دشمن بہت بڑا ہے. اس وجہ سے وہ کرتا رہتا ہے. اگر وہ ختم ہوگا تو خود ہم شاید ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنا سر بھی اٹھا سکیں. ان گانے سے درود پڑھنا ہوں گے. آخری سوال, جی اصل جو بات ہے وہ یہ کہ میڈیا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آزاد ہے, میرا خیال ہے آپ کو سب کو یقین آ جانا چاہیے کہ سب سے زیادہ کنٹرول جو ہے نا وہ میڈیا ہے, یعنی یہودیوں کے پاس یا زائنسٹ کے پاس, زائنزم کے پاس جو اس وقت سب سے زیادہ کنٹرول اور سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار بھی میڈیا ہے. سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار میڈیا ہے. یہ اسلحے کی جنگ سے, بارود کی جنگ سے, میزائلس کی جنگ سے زیادہ خطرناک ہے. ذہنوں کو دیکھیں نا, اس کرونا کے ذریعے سے کیا کیا ہے انہوں نے, کس طرح سے مفلوج کر رہے ہیں وہ. یعنی اب کرونا اتنا خطرناک نہیں ہے کہ جس کا اتنا اس کا پروپیگنڈا خطرناک ہے. یعنی ہمارے ذہنوں میں, یعنی ہمارے جسم کے اندر تو نہیں گھس پایا کرونا, لیکن ہمارے ذہنوں میں کرونا نے جگہ بنائی ہوئی ہے, اور ہم اس کو ہوا جو کہ بتایا. ابھی جتنے بھی سمجھدار لوگ لکھ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ انفلوئنزا سے مرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے امریکہ کے اندر بھی, لیکن ہمیں جو ہے نا وہ کرونا ایسا ہوا بنا کے پیش کیا گیا. بہرحال تو میڈیا کے پاس ہے, جنگ اسی کی ہے. تو اس نے ہم سمجھتے رہے کہ آزاد ہیں, آپ کے سامنے ہے کہ جن لوگوں نے شیخ قاسم سلیمانی کے اوپر ذرا زیادہ ہی فیس بک کا استعمال کیا, آئی ڈیز انہوں نے بلاک کر دی, جنہوں نے زیادہ واٹس ایپ کا استعمال کیا, ٹویٹر استعمال کرنا بلاک کر دیا. آئی ہو لوگ مالک ہیں ان چیزوں کے, پر ضرورت تو یہ ہے کہ اساسی تبدیلیاں آئیں. اگر اس طرح کا میڈیا بنانا ہے تو آپ کو اپنا بھی کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ایسا بنانا چاہیے. اصل بات تو یہ ہے, چائنا سنا ہے کامیاب ہو گیا ہے, ایسے ایسے دو چار ملک اور کامیاب ہو جائیں گے, شاید ایران بھی کامیاب ہو جائے, پاکستان کو بھی سمجھ جانا چاہیے, آزاد ہونا چاہیے, اپنے آپ اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ میڈیا کنٹرول ہے اس لیے کشمیر کی بات باہر نہیں آ رہی ہے, اور جو بات انڈیا سے بھی آ رہی ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں اس چیز کو, اس لیے وہ کچھ کر رہے ہیں. چھپانا چاہیں تو کوئی بھی نہیں لا سکتا, جیسے انہوں نے کشمیر کو چھپا دیا اس لیے وہ چاہیں تو چھپا سکتے ہیں. بات یہ ہے کشمیر کے اصل حقائق کیا ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ اربعین سے پہلے ہم نے سنجیدہ ایک تحریک چلائی تھی کہ کشمیر کے موضوع کو جو ہے سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے وہاں پہ, لیکن جب ہم وہاں پہنچے اور ہم نے کشمیریوں سے ملاقات کی تو پتہ چلا کہ وہ کشمیری وہ نہیں تھے جو ایران سے آئے ہوئے تھے, مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے, یا وہ ہم کہیں کہ عراق سے یا کہیں اور یورپ سے آئے ہوئے کشمیری تھے. پتہ چلا وہ کشمیری تھے جو مقبوضہ کشمیر سے آئے تھے, وہ انڈیا کے کشمیر سے آئے تھے. اور وہ بہت بڑے پیمانے بڑی تعداد میں تھے اور وہ بہت زیادہ اپنے اٹریچمنٹ کر رہے تھے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. جب ان سے بات چیت ہوئی تو یعنی بالکل الٹا جو اب تک یہاں پر ہم نے سنا تھا تقریباً اس کے تقریباً متضاد باتیں سامنے آئیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جو ہمارا کرفیو ہے وہ ہمارا خود ساختہ ہے. کرفیو ہوا خود ساختہ ہے, گورنمنٹ نے نہیں بند کیا. مگر نہیں, گورنمنٹ تو روز آتی ہے کھولو دکانیں, کھولو فوجی آتے ہیں بھائی دکانیں کھولو اسکول کھولو فلاں کرو. ہم نے کہا کہ نہیں احتجاج ہماری طرف سے ہے. تو میں نے کہا پھر جب خود ساختہ ہے تو دکانیں اور کھانا پینا. انہوں نے کہا ہول سیل کی دکانیں جو ہیں وہ ہفتے میں اتنے دن کھلتی ہیں اور ریٹیل کی دکانیں جو ہیں نا وہ ہفتے میں اتنے گھنٹے کھلتی ہیں. یعنی وہ پھر انہوں نے وہ دینا شروع کر دیا. میں نے کہا اچھا پھر وہ جو ہاسپٹل اور اسکولنگ اور فلاں ڈھنگ کا, انہوں نے کہا وہ بھی سسٹم ہے, وہ پہلے ہم 7 دن جایا کرتے تھے اب ہم اتنے دن جاتے ہیں اب ہم کھلیں. تو وہ بالکل ہی جو بات پہلے سنی ہوئی تھی نا اس کے مختلف بات ان کی سننے کے بعد سمجھ میں آئی. دوسرے لفظوں میں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارا احتجاج جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی کنٹرول ہے. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ انداز کا ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو میرا آخری سوال یہ تھا کہ آپ لوگ آئے کیسے, یعنی آپ لوگ جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر سے یہاں تک آ کیسے گئے. انہوں نے کہا ہم کشمیر سے اٹھے, پہلے دلی آئے, پھر دہلی سے ہم نے جو فلائٹ لی اور ہم عراق آ گئے. انہوں نے کہا آپ یعنی آسانی سفر کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہم آسانی سے سفر کرتے ہیں. سفر ہم نے کہا کہ تو ساختہ کرفیو ہے جو ہم نے لگایا ہوا ہے, ورنہ ہم باہر گھومے وہ کچھ کہتے تھوڑی ہیں کہ اندر چلے جاؤ. ہاں کوئی احتجاج ہو جھنڈا لے کے باہر نکل آئے ورنہ ہو تو وہ روکتے ہیں. ورنہ ہم لوگ جا رہے ہیں باہر نکل رہے ہیں, بچے باہر جا رہے ہیں, خواتین باہر جا رہی ہیں, مرد باہر جا رہے ہیں. بہر پتہ چلا کہ یعنی اس نے اس علاقے کے اندر جو ہے نا وہ کسی اور طرح کا ماحول بنایا ہوا ہے مودی نے, کہ جو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہوگی. دوسری بات جو ہے نا وہ اس میں جو پاکستان کا کردار نظر آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. بہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر چیز پر جو ہے نا وہ حکومت کی طرف بھی نگاہیں نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی حکومت کا نظریہ سامنے آیا, حکومت کیا چاہتی ہے پتہ چلے, حکومت کو اسٹیپ لینا چاہیے. ہمیں شہید علامہ عارف حسین حسینی کی سیرت سے جو بات سمجھ میں آئی تھی, شہید ڈاکٹر محمد علی بھی اسی طرح کے قائل تھے, کہ شاید بہت سارے موضوعات کو عوام کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا, بہت سارے موضوعات کی لیڈرشپ عوام کو اپنے ہاتھ میں لینی ہوگی. عوام خود بخود اگر چاہے انشاءاللہ ایک بڑا موب بن جائے, پھر موب ایک اچھا بڑا سمندر اور دریا بن جائے اور وہ ایک طوفان کی صورت اختیار کر لیں تو پھر حکومتوں کو رخا موڑ لیں گے. یعنی اس طرح کی کوئی بات جو ہے نا وہ ان موضوعات پہ کارآمد رہے گی. جو ہماری ڈرمش ہے جس پر ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اوپر سے کچھ ملے کچھ ہو, تو یہ ذرا ابھی اس زمانے بہت مشکل ہے. اب ہمارے 73, 72, 74 سال ہو رہے ہیں غلامی کے, ہم غلامی ہی میں ہیں, نکلے وکلے نہیں ہیں, تو غلامی میں ہی ہیں. بس وہ غلامی نظر نہ آنے والے غلامی ہیں, طوق ڈلے ہوئے ہیں نظر نہ آنے والے طوق ہیں, قلادے پہنے ہوئے ہیں نظر نہ آنے والے قلادے ہیں, لیکن ہم اس وجہ کہ ابھی تک آزاد اس طرح سے ہوئے نہیں ہیں. اس لیے شاید اس میں عوام کوئی بڑا کردار ادا کرے گی تو حکمرانوں کو, سیاستدانوں کو اور مذہبی شخصیات کو اپنے پیچھے کھینچ سکے گی. میرا خیال ہے کہ اس طرح سے بہت شکریہ. یہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا, ان شاء اللہ زندگی رہی تو پھر دوبارہ کسی اور موضوع پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. آپ کو پھر آخر میں مبارکباد پیش کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام کی ولادت کی, اور عرض نہیں کہ سورہ فاتحہ ہو جائے تمام مرحومین کے لیے جو یہاں موجود ہیں, اور انشاءاللہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں سب مرحومین کو اپنی اس سورہ فاتحہ میں یاد رکھیں.